بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. گزشتہ ہفتے ان آیات پہ بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم اس کا وہ مقام ہے کہ اہل علم جس بارے میں اختلاف کرتے ہیں یہ قرآن کریم ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. گزشتہ آسمانی کتابوں میں کسی میں اگر ایک بات ہے، دوسری کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، قرآن بتاتا ہے اس میں صحیح کیا ہے. یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے وہ بہت سی باتیں جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ایسی چیز ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور اس کی تفصیلات گزشتہ ہفتے میں پڑھ لی تھیں کہ رحمت سے کیا مراد، ہدایت سے کیا مراد. اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں غیر مسلموں میں کرتے تھے تو ان کی طرف سے بجائے قبول کرنے کے تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. طرح طرح سے وہ تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھوٹا، شاعر، کاہن، طرح طرح کے الزامات آپ پر لگا کر آپ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، اور سازشیں بھی کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ہم یہ تکلیف پہنچا دیں، اس طرح تکلیف پہنچا دیں. یہ جو ظاہر حالات ہیں، اب اس کے لحاظ سے اب اگلی آیت سمجھتے ہیں. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اب یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا معاملہ ہے، آپ تسلی رکھیں. اس لیے کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ بینہم ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم اور فیصلے سے، اپنے حکم سے. اور وہ اللہ، اس کا فیصلہ ایسا ہے کہ وہ چاہے تو عملی، ظاہر فیصلے سے مراد صحیح اور غلط تو واضح تھا، بس یہ تھا کہ عملی فیصلہ، کہ جو اہل باطل ہیں ان کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے لوگوں کے سامنے، ان کو کوئی سزا مل جائے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ابھی سزا نازل کر دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ انتہائی غلبے والا ہے، بڑا زبردست ہے، اور اس کا علم بھی بہت زیادہ ہے، جانتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے، اور اس کو کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ تسلی رکھیں. اسی کو آگے بیان فرمایا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اس لیے کہ آپ الحق المبین، صاف صاف، بالکل صاف حق پر ہیں. آپ کی بات اتنی واضح ہے حق پر ہونے کے لحاظ سے کہ اس میں کسی طرح کے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ بالکل صریح اور صاف حق پر ہیں. اس آیت میں ظاہر ہے کہ اب مفہوم واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ اس بات کا فکر نہ کریں کہ ان کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گی، وہ آپ کو کچھ کر سکیں گے، نہیں نہیں، بلکہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کس طرح اختیار فرمایا؟ توکل کا مفہوم کیا ہے؟ توکل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں، اب اس کو تھوڑا سا وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان اسباب کو انسان اختیار کرے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا ملتا ہے ذکر، اور یا پھر یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی شریعت کے لحاظ سے ان اسباب کو اختیار کرنا قرآن و حدیث کی روح سے ایک پسندیدہ عمل ہے۔ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جن کا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جن کا اختیار کرنا، اس میں دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، میں ان کی ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسباب مہیا کیے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ، میں کبھی کسی جگہ جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہوا، مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کے وقت اپنے اونٹ کو اگر میں ویسے ہی چھوڑ دوں اور نماز پڑھ لوں تو کیا یہ بہتر طریقہ ہے کہ اللہ پر توکل ہے، توکل کر کے اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور نماز پڑھ لوں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں اس اونٹ کے پنڈلی میں، عام طور سے جیسے پیر کے نچلے حصے میں رسی باندھ دیا کرتے تھے، وہاں رسی باندھ دوں اور پھر نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے پیر میں رسی بھی باندھو اور توکل بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ یا توکل ہے یا رسی باندھنا ہے، دونوں کام کرنے ہیں، یہ ہے توکل۔ انسان اسباب اختیار کرے لیکن یہ سوچ کر اختیار کرے کہ ان اسباب میں اثر اللہ ڈالنے والا ہے۔ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، اس کا اپنا علاج کرتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے، دوائی استعمال کرے لیکن توکل بھی کرے، اس لیے کہ یہ دوائی استعمال کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور اس کو سنت کی نیت سے بھی انسان کر سکتا ہے کہ اچھا دوائی استعمال کرنا یہ سنت بھی ہے، علاج کے لیے کوئی بات چیز اختیار کرنا سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس نیت سے کرے، لیکن یہ سوچ کر کرے کہ یا اللہ، یہ میں دوائی تو استعمال کر رہا ہوں لیکن اس دوائی میں اثر ڈالنا تیرے اختیار میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دوائی سے، کبھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی دوائی انسان نے استعمال کی اور اس کے نقصانات اس کے فائدے پر غالب آ جاتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ اس کا کوئی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن ہوتا ہے۔ تو اسباب انسان اختیار کرتا ہے، ان اسباب میں انسان کی نظر اللہ پر ہو، مسبب الاسباب جس کو کہا جاتا ہے نا، اسباب کو پیدا کرنے والا، تو مسبب الاسباب پر نظر ہو، یہ اصل کے لحاظ سے توکل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر جب تشریف لے گئے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کا لباس، وہ بھی دوہرا ڈبل، دو زرہیں پہنی ہوئی تھیں ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ دیکھو اپنے لیے حفاظت کے جو انتظامات ہیں، ظاہری اسباب ہیں، ان کو اختیار کرو، اور انہیں اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھی نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یہ ہے توکل۔ عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے، کوئی اسباب اختیار نہ کرے، یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل انسان اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لیکن یہاں پر اور دو باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اسباب میں بعض اسباب وہ ہیں جس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائے ہیں کہ عادتاً ان اسباب پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے کا مدار رکھا ہے، جو اسباب یقینیہ کہلاتے ہیں، جو یقینی اسباب کہلاتے ہیں، مثلاً کھانا ہے، پینا ہے۔ اب انسان کھانا نہیں کھاتا، بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے لیکن کہتا ہے نہیں، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بغیر کھائے پیئے مجھے زندہ رکھ دیں گے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں انسان اپنی عادت کرتا ہے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کم کھاتے بالکل کھائے پیئے بغیر بہت کم غذا پر گزارا کر لیتا ہے، وہ عادت انسان کرتا ہے، الگ بات ہے۔ لیکن عام حالات میں انسان اگر بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت ہے اور کھانا موجود ہے، نہیں کھاتا تو نہ کھانے کے نتیجے میں انسان کی موت کا اندیشہ ہوتا ہے، کھانے پینے کے بالکل چھوڑنے کی بنا پر. یہ اسباب اسباب یقینیہ کہلاتے ہیں. زہر ہے عام طور پر انسان کے لیے وہ اسباب زہر پینا یہ منع ہے, اس لیے کہ زہر پتہ ہے کہ اچھا یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان مر سکتا ہے, کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے. کوئی ظاہری وجہ ہو تو الگ بات ہے, کوئی ظاہری وجہ موجود نہیں ہے بلا وجہ انسان نہیں نہیں میں تو اللہ پر بھروسہ کر کے ویسے ہی پی لیتا ہوں. ہاں کوئی ضرورت ہو الگ معاملہ ہے, اسلاف کے واقعات جو ملتے ہیں وہ ایک الگ ہے, کوئی وقتی ضرورت تھی, عام حالات میں درست نہیں ہوگا. تو بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو ظاہری لحاظ سے یقینی اسباب سمجھے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو اختیار فرمایا ہے. کھانا بھوک کی شدت ہے, کھانا ملا کھانا کھا لیا, یہ نہیں کہ کھانا نہیں کھایا. بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو وہم کے درجے میں ہوتے ہیں کہ ہاں جیسے علاج ہے انسان علاج کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسر ہوا علاج اختیار کر لیا, بہت زیادہ اس میں مبالغہ بھی پسند نہیں فرمایا اور بالکل اس کو چھوڑ دینا بھی پسند نہیں فرمایا. کمائی کا ذریعہ اور معاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں تو اختیار فرمایا تھا کسی درجے میں, شروع دور میں, بہت شروع دور میں, لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر کوئی معاش کا ذریعہ نہیں تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ آپ نے وہ معاملہ آپ کے وہ یعنی ارادے میں پختگی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان خود بھی اگر اس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو, اور اس کے اگر فیملی ہے گھر والے ہیں جس کے جن کے ذمہ خرچہ اس کے ذمہ ہے تو وہ بھی اس کو ان کے لیے اس کے لیے تیار ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اس کے لیے پوری طرح تیار تھے. تو آپ کے لیے ان اسباب کو اختیار چھوڑ دینا, ان اسباب یعنی معاش کے اسباب کو چھوڑ دینا آپ کے لیے بالکل درست تھا, بلکہ وہی آپ کے لیے بہتر تھا. اسی طرح بہت سے اسلاف اور بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ ایک تو خود برداشت نہیں کر سکتے, ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو مشکلات. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے, کھانا تو کیا, کھانے سے بڑھ کر کتنی چیزیں ہیں. جن کو چائے کی عادت ہے ایک وقت کی چائے نہ ملے تو مشکل ہے, جن کو تمباکو کی عادت ہوتی ہے ایک وقت وہ نہ ملے تو مشکلات, جس کو جس چیز کی عادت ہے. تو ہماری تو زائد فضولیات ایسی ہیں کہ ان کو ہی ہم چھوڑ دیں تو بڑی بات ہے. بہرحال اگر انسان خود برداشت نہیں کر سکتا یا خود کر سکتا ہے لیکن اس کے ماتحت ایسے افراد ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ایسے ہیں جن کے خرچے انسان کے ذمے ہیں, ان کا وہ برداشت نہیں کر سکتے, پھر انسان کے لیے ان اسباب کو اختیار کرنا لازم ہو جاتا ہے. اب توکل کر کے بیٹھ جائے یہ درست نہیں ہوگا. بہرحال انسان اسباب بھی اختیار کرے اور یہ بھی منع نہیں ہے, اسباب انسان اختیار کرے, لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے. یہ ہو سکتا ہے کہ اسباب اختیار کر رہے ہیں لیکن اس میں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اثر اور فائدہ ہوگا وہ نہ ہو, تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ پوری طرح نہ ہو, لیکن امید رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی, جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا وہ خیر ہے. انسان اپنے لیے ایک بات طے کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, بس یہی اسی میں خیر ہے اور یہی ہونا چاہیے, یہ تجویز ہے. اپنے لیے انسان نے طے کر لیا کہ بس یہی ہونا چاہیے, میں جاؤں گا آج فلانی جگہ, مجھے جاب ہے, جاب کی آفر دی ہوئی ہے, آج یہ جاب مجھے ملنی ہی چاہیے اور یہی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو انسان کو دل میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں کہ یا اللہ میں نے اتنی دعا مانگی تھی, یا اللہ میں نے اتنا مانگا تھا, اتنی خوشامد کی تھی, مجھے پھر بھی نہیں ملا, اللہ سے شکایت, یہ ناجائز ہے. اپنے لیے انسان تجویز کر لیتا ہے کہ یہ ملنا چاہیے, نہیں ملا تو اللہ سے شکایت, یہ تجویز ہے جو کہ تفویض کے مقابلے میں آتا ہے. تفویض کے معنی ہوتے ہیں اب نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو, ہم نے بھروسہ کر لیا, اللہ پر توکل رکھا, نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو, نتیجہ جو بھی نکلے گا ہم اس پر راضی ہیں, یا اللہ آپ کی طرف سے ہے, آپ جانتے ہیں کیا خیر ہے. تو بہرحال اسباب انسان اختیار کر لے, اسباب میں بہت زیادہ مبالغہ بھی نہ کرے اور بالکل ترک بھی نہ کرے. بہت زیادہ مبالغہ کہ انسان اسی کے لیے گویا اس میں بہت زیادہ انہماک, اس کی مثال ہمارے قدیم دور میں ملتی ہے, قدیم دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہے. جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی ترغیب دی, فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے پیدا فرمایا ہے، علاج کیا کرو، لیکن اس زمانے میں ایک علاج ہوتا تھا اور اب بھی بعض علاقوں میں سنا ہوتا ہے کہ لوہا گرم کر کے اس سے داغا جاتا ہے، داغ کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے، جس کو علاج بالکئی کہا جاتا ہے احادیث میں، داغنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، گویا کہ علاج کرو، علاج کے لیے اسباب اختیار کرو، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اچھا وہ داغنے کے حد تک پہنچ جاؤ، وہاں تک اتنا زیادہ مبالغہ نہ کرو، اسباب اختیار کرو لیکن حد میں رہتے ہوئے، بہت زیادہ غلو بھی نہ کرو اسباب اختیار کرنے میں، اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد ہو۔ ہم کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں، یہی ہماری زندگی ہے کہ انسان زندگی بھر بس کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے۔ بچہ چلنا شروع کرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گرتا ہے، ہماری زندگی بس یہی ہے کہ ہم چلتے رہیں، گر گئے، پھر اٹھ کے پھر کپڑے صاف کر لیے، پھر چلتے رہے اور چلتے رہے، چلتے رہے، بس یہی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں، کرتے رہیں، گریں گے، غلطیاں ہو جائیں گی، گناہ ہو جائیں گے، پھر توبہ استغفار کر لیں، پھر چلتے رہیں۔ اللہ کرے یہ کوشش ہی ہماری کامیاب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کوشش میں لگائے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون۔ بات کیا چل رہی تھی کہ آپ غیر مسلموں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات مانتے تو نہیں، بلکہ اس کے برخلاف وہ آپ کو تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، طرح طرح سے ایذا پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی مثال، ان کفار و مشرکین کی مثال ایسی ہے، تین مثالیں دی ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ مردے ہوں۔ انک لا تسمع الموتا، مردوں کو، یہ مردے ہیں، کفار و مشرکین کے بات چلے، یہ مردے ہیں، ان کو آپ سنا نہیں سکتے، یہ مردے ہیں، ان کو آپ سنا نہیں سکتے۔ اور ولا تسمع الصم الدعاء، اور کسی بہرے شخص کو بھی آپ کوئی آواز نہیں سنا سکتے، خاص طور پہ اذا ولوا مدبرین، پیٹ پھر کے وہ جا رہے ہو، ایک شخص اندھا ہے، اندھوں کی ایک جماعت ہے، آپ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تو اچھا آپ اسے بلا لیں، اس کو اشارہ کر دیں، کچھ تو سمجھ جائے گا، دوسری طرف رخ کیا ہوا آپ ان کا آواز دیتے جائیں دیتے جائیں، وہ تو سنیں گے ہی نہیں۔ تیسرا، وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، یہ اندھے ہیں، اچھا ترجمہ میں غلطی ہوگی، ولا تسمع الصم الدعاء، بہرا مر کہ بہرے، پتہ نہیں میں نے کیا ترجمہ کیا، لیکن بہرے، اگر کوئی شخص بہرا ہے اور بہرا ہے اور اسے پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں، ظاہر ہے وہ آواز نہیں سنے گا، تو بہرے ہیں۔ پہلی مثال یہ تھی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جس طرح مردے ہوتے ہیں، ان کو آپ سنائیں تو یہ جس طرح مردے ہیں آپ ان کو سنائیں گے تو ان کو آپ کے سننے کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا، جس طرح مردوں کو کوئی نفع نہیں ہوتا ان کو بھی کوئی نفع نہیں ہوگا۔ دوسری مثال یہ کہ بہرے ہیں، بہرے کو آپ پکارتے رہیں، منہ دوسری طرف ہے، ان کا رخ دوسری طرف ہے، آپ ان کو پکارتے رہیں، ان کو آواز ہی نہیں جائے گی، اور رخ دوسری طرف ہے، دیکھ بھی نہیں رہے، اس طرف رخ ہوتا تو ذرا اشاروں سے بھی شاید کچھ سمجھ جاتے، اس لیے کہ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری مثال یہ ہے ان لوگوں کی جیسے اندھے ہوں، وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اندھوں کو بھی ان کے غلط راستے سے آپ سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے۔ تو ان کی مثال مردوں کی طرح ہے، بہروں کی طرح ہے، اندھوں کی طرح ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں یہ آتا ہے، صمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، جگہ جگہ قرآن میں اس طرح کی مثال دی گئی ان کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیاتوں پر یقین رکھتے ہیں، آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ اور ظاہری مفہوم ہم نے پڑھا، اس سے ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات تو آ ہی گئی ہوگی کہ سنانے سے مراد کیا ہے، آخری حصہ کیا ہے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ کی بات صرف وہی لوگ سن سکتے ہیں، آپ صرف انہی کو بات سنا سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ کافروں سے جب بات کی جاتی تھی تو کیا ان کے کان میں آواز جاتی تھی؟ ظاہر ہے جاتی تھی، تو سنتے تو تھے، تو سننے سے مراد کیا ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سننے سے مراد کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو سماع نافع کہا جاتا ہے، ایسا سننا جس سے کوئی نفع ہو، کوئی فائدہ ہو، یہاں پر اس کی بات چل رہی ہے. ظاہر ہے، بالکل ظاہر سی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں پر، اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں پر سماع سے مراد سماع نافع ہے. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ بچے کو کہا لیکن سنتا ہی نہیں ہے، ہر زبان میں بولا جاتا ہے، شاید اردو میں، ہماری دوسری زبانوں میں، اس کو کہا لیکن سنتا نہیں ہے. سنتا نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ کان میں آواز نہیں جاتی، مراد یہ ہے کہ اس کو نفع نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتا اس پر. ظاہر ہے یہاں پر یہ معنی مراد ہے. اس لحاظ سے پھر میں ایک اور مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں آیات کا، اس لیے کہ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے. انک لا تسمع الموتا، مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے، اور کسی بہرے کو آپ پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگیں، اندھوں کو ان کی ہدایت، ان کی گمراہی سے سیدھے راستے پر آپ نہیں لا سکتے. آپ صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر فرما برداری اختیار کرتے ہیں. تو آپ کے سنانے کا نفع صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے، یہ مطلب ہے. یہ تو نہیں کہ آواز ہی آپ کی نہیں جاتی کافروں کے کانوں میں، یہ تو غلط، ظاہر ہے کہ یہ تو خلاف واقع بات ہے. قرآن ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو بات ہو گئی، مفہوم واضح ہو گیا. اب یہاں ایک مسئلہ اس کے ضمن میں آتا ہے، مفسرین نے بھی بیان فرمایا ہے اور محدثین نے بھی اسے بیان کیا ہے، اس لیے میں اس کی ضروری باتیں اس سے متعلق کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے، بات ہو گئی، آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا، وہ تو بات ہو گئی. اس کے ضمن میں ایک مسئلہ آتا ہے، چونکہ قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہہ دیا نا کہ انک لا تسمع الموتا، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور بات چل رہی تھی اس سے مراد کفار ہیں، اور ہم نے بات کر لی کہ اس سے مراد وہ سننا ہے جس میں نفع ہو. لیکن مسئلہ پھر بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو سوال یہ ہے کہ کیا مردے، جو مرا ہوا شخص ہے، وہ سنتا ہے؟ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جسم سامنے موجود ہے، کیا وہ سن رہا ہے؟ ایک شخص کو ہم نے دفن کر دیا، قبر میں رکھ دیا، اب کیا وہ سنتا ہے؟ قرآن کریم میں اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ملتی کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تین جگہوں پر قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں جو یہاں پر موجود ہیں، ایک یہاں ہیں اور دو جگہوں پر اور ہیں، جس میں آتا ہے کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے، یا مردے جو قبروں میں ہیں ان کو آپ سنا نہیں سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، انک لا تسمع الموتا، یہ آیت قرآن میں آتی ہے. اور اس لیے میں نے پہلے سے اس کی وضاحت کر دی کہ اس کے معنی کیا ہیں. سننے سے مراد وہ سننا جس سے کوئی نفع ہو. ظاہر ہے جو قبروں میں چلے گئے، ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھو، بیچارے نماز تو پڑھ نہیں سکتے، ان کو کوئی نفع نہیں ہے، یعنی ان کو ہماری بات سننے سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے. یہ مراد ہے آپ ان کو سنا نہیں سکتے کہ. یہ جو جمہور مفسرین نے جو اس کے معنی لیے ہیں یہی ہیں. بہرحال قرآن کریم میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. احادیث میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملے گا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ملتا. بلکہ احادیث میں اس بات کا ضرور تذکرہ ملتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ ملتا ہے. یہ میں پہلے سے وضاحت کر دوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مرا ہوا شخص سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں صحابہ کے دور میں بھی کچھ اختلاف تھا. تو اس لیے جب کسی مسئلے میں صحابہ کے دور میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ مسئلہ حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی مانتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتا وہ بھی ٹھیک ہے. اصحابک النجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، جو جس کے طریقے پر عمل کر لے تو وہ نجات پا لے گا. تو اس لیے حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ راجح یہ ہے کہ جو مرنے والا شخص ہے وہ سنتا ہے، راجح قول یہ ہے. میں اس کو بس تھوڑا سا مدلل اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اس کے انکار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، تو یہ قرآن سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں. ہاں، قرآن نے یہ کہا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور سنانے سے مراد وہ سنانا ہے جس سے نفع ہو اور فائدہ ہو، ایک معنی. دوسری بات یہ ہے کہ سنانا، اس کی نفی کی گئی کہ آپ سنا نہیں سکتے. کوئی بھی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر ہم دیکھ لیں، لغت کی کتاب ہو، بلاغت کی کتاب ہو، اس میں کہیں کسی زبان میں یہ نہیں ملے گا کہ سنا نہیں سکتے کا مطلب یہ کہ سنتے بھی نہیں ہیں. سننا الگ چیز ہے، سنانا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، کوئی بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں. مثلا ایک شخص میرے یہاں مہمان بنتا ہے، بہت واضح سی مثال ہے، میرے یہاں مہمان بنتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج یہ میرا مہمان ہے، آپ اس کو نہیں کھلا سکتے، کوئی اور اس کو کھلانا چاہ رہا ہے، میں کہتا ہوں آپ اس کو نہیں کھلا سکتے، آج میرا مہمان ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا؟ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں آپ کھلا نہیں سکتے کا مطلب یہ کہ وہ کھا نہیں سکتا. آپ نہیں کھلا سکتے، میں کھلا دوں گا، اور میں جو کھانا دوں گا وہ کھائے گا، ہم دونوں نہیں کھلائیں گے تو کہیں اور جا کر کھا لے گا، آپ نہیں کھلا سکتے. بات بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات ہی نہیں تھی. تو قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، یہ بات سب کے نزدیک سب کو واضح ہو جانی چاہیے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ سنتے ہیں، اور کئی روایات ہیں اس سلسلے میں. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھے جانے کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اتاہ ملکانی، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرنے لگتے ہیں. جب اس کے ساتھی جا رہے ہوتے ہیں دفن کرنے کے بعد، تو انہ لیسمع قرع نعالہم، یعنی جوتوں کے رکھنے کی آواز، انسان جو اوپر چلتا ہے اور قبر میں دفن کرنے کے بعد جب لوگ جا رہے ہیں تو جوتوں کی آواز بھی وہ قبر میں اندر والا شخص سنتا ہے. جب اتنا سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں، بالکل صاف سی بات ہے. یہ صحیح روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے، اور حدیثوں میں تو ہے ہی، میں صرف ایک کتاب کافی ہے اگر بخاری میں ہو تو، بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جب جنگ سے فارغ ہوئے تو وہاں پر ایک پرانا ایک گڑھا تھا، کنواں تھا پرانا، اس میں وہاں جو مشرکین جو مارے گئے تھے ان کو اس میں، اس کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس کنویں کے پاس رکے، اور رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام لیے کہ اے فلاں بن فلاں نام لیے، اور ان سے پوچھا ایسرکم انکم اطعتم اللہ و رسولہ، کیا اب تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو دیکھ لیا وہ پورا ہو گیا، کہ ہمیں فتح مل گئی. فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا عذاب کا، وہ بھی تم نے دیکھ لیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ ایسے جسم جس میں روح نہیں ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں؟ تعجب کے طور پر سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سنتے ہیں، بالکل صاف صاف روایت ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. بہرحال جنازے کا، انسان کے مرنے کے بعد اس کا سننا صحیح روایتوں میں، کئی روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اور بلکہ بعض روایتوں میں اس کے بات کرنے کا بھی ذکر ہے. فرمایا کہ وہ بات کرتا ہے لیکن تم سن نہیں سکتے وہ کیا کہہ رہا ہے. ایک روایت ہے، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، جب جنازہ اٹھا کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور یہ شخص نیک ہوتا ہے، مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے، مرد ہو عورت ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جلدی مجھے لے جاؤ، قدیمونی، جلدی مجھے لے جاؤ، تاکہ اس لیے کہ آگے اس کے لیے خیر، اس کے لیے نعمتیں وہ انتظار میں ہیں، جب دفن کیا جائے گا اس کے بعد ان نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور لوگ جو استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ انتقال کرتے ہیں، کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیتے ہیں کہ آپ بھی جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کوئی بعضوں کے لیے دوسرے انبیاء تشریف لاتے ہیں، بعضوں کے لیے اولیاء تشریف لاتے ہیں. بہرحال ان کو آگے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا فکر ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں مجھے جلدی لے جاؤ، اور آگے جو نعمتیں ہیں اس کے لیے رکاوٹ پیش آ رہی ہے جلدی لے جاؤ، تو جنازہ کہتا ہے قدیمونی، مجھے آگے لے جاؤ. اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو اسے نظر آتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد مجھے کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، کہاں لے جا رہے ہو مجھے، لیکن کوئی سنتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان و جنات کے علاوہ سب اس کی آواز سنتے ہیں، انسان و جنات کے علاوہ سب اس کی آواز سنتے ہیں، لیکن انسان اگر اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جب اس کی روح نکل گئی، اس کے بعد اب وہ ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی روح نہیں ہے، لیکن اس کی روح تو موجود ہے، چاہے جسم کے اندر نہ ہو لیکن روح موجود ہے، اور روح کا اس جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے وہ ہم نہیں جانتے، روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اب اس جسم کے پاس کوئی آتا ہے، روح کو معلوم ہے کہ یہ آ رہا ہے، اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جسم کو کوئی تکلیف دیتا ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہڈی بھی نہ توڑا کرو کسی مرنے والے شخص کی، جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، مرے ہوئے شخص کی ہڈی توڑنا بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ شور نہ مچایا کرو اس کے پاس۔ بہرحال، تو چاہے ظاہری طور پر اس کی روح اس کے جسم سے تو نکل گئی ہے، لیکن احادیث سے، صحیح احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان میں سننے کی صلاحیت ہے، چاہے ہمیں ظاہری طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ نہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب چاہے وہ اس کے جسم کا کتنا تعلق ہے روح کے ساتھ، لیکن بہرحال انسان کو معلوم ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کون اس کو اٹھا رہا ہے، کون اس کو غسل دے رہا ہے، وہ سب انسان کو نظر آتا ہے۔ اب کن آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اس کو نظر آتا ہے۔ اور جب انسان کو کسی جگہ دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس جگہ کے ساتھ بھی انسان کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اس جگہ کے ساتھ بھی انسان کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کے پاس، وہاں احد تشریف لے گئے کہ وہاں وہ مدفون ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے، حالانکہ وہ تو جنت میں پہنچے ہوئے تھے، وہ تو جنت میں پہنچے ہوئے تھے، قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ تو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کا اس جگہ سے جہاں دفن ہوئے ہیں، گویا کہ وہ اصل ان کا گھر ہے۔ وہاں کون آتا ہے، ان کے گھر پہ کون آیا، کون ان کو سلام کرنے آیا، وہ ان کو اس کا علم ہوتا ہے۔ انسان جہاں دفن ہوتا ہے، اس قبر کے ساتھ انسان کی روح کا ایک خاص قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان اس کی قبر پہ جاتا ہے، سلام کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ ہاں کوئی آیا ہے، مجھے سلام کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ، اور صحیح حدیث ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو شخص کسی بھائی، مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا، اور اسے جا کر سلام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دفن ہونے والے شخص کی روح کو اس میں، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو مرنے والا شخص قبر میں جہاں پر ہے، چاہے اس کی روح کہیں ہوگی، لیکن اس قبر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب اس قبر پہ جاتے ہیں، گویا کہ ہم اس سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو علم ہوتا ہے کہ مجھے سلام کر رہے ہیں، وہ جواب بھی دیتا ہے، ہاں لیکن جواب کی آواز ہمیں آتی نہیں ہے۔ جہاں تک قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مطلب یہ ہے کہ ایسا سنانا جس سے کوئی نفع ہو، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ سن، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے وہ سن لیتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ مرنے والا شخص چاہے قبر میں دفن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ سنتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ہر بات سنتے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں، ہر ایک کی ہر بات سنتے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے قبر پہ جا کے زائد باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے منع کیا، میں کوئی مسئلے کی جواز آدھے، میں جواز کی بات نہیں کر رہا، لیکن زائد بات نہیں کرنی چاہیے۔ سلام کر لے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کچھ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے 11 مرتبہ، ثواب پہنچا دے، وہاں بیٹھ کر کچھ قرآن پڑھ لے گا، ان سننے والوں کو ہو سکتا ہے اس سے سکون حاصل ہو جائے، وہ کر لے، لیکن زائد باتیں وہ انسان جذبات میں کر لے، کر لے الگ بات ہے، لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو بعض علماء منع فرماتے ہیں کہ نہیں، زائد باتیں انسان نہ کرے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں، تو زائد باتیں نہ کرے۔ بہرحال کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ دیکھو، قبرستان جاؤ تو قولوا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو، تم پہ، تمہارے لیے سلامتی ہو۔ یعنی صرف اس کو الفاظ کے ساتھ نہیں، دعا کے طور پر انسان پڑھے کہ ہر طرح کی تکلیفوں سے تمہیں سلامتی اور حفاظت رہے، یہ دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے ہماری بھی مغفرت کرے، ان کو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے، ظاہر ہے وہ سنتے ہیں، تبھی تو یہ کہا گیا کہ ان کو سلام کرو، نہ سننے والے کو کیوں سلام کیا جائے گا، اور پھر ان کو تسلی بھی دینی ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں قبرستان جا کر انسان یہ پڑھے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف، تم آگے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے، تمہارے پیچھے ہیں، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور کچھ عرصے میں ہم بھی تو تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ جانے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم وہاں پہنچ گئے ہو تو تم اکیلے تو نہیں ہو، اس لیے کہ ہم بھی تو اسی راستے میں تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، تو ذرا تھوڑا ٹھہرنا ہوگا کہ ہمارا وقت آئے گا، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، ایک تسلی ہے۔ بہرحال انسان اپنی طاقت سے ایک ایسے شخص کو جو قبر کے اندر ہے، اس کے اوپر اتنی ساری مٹی ہے، اس کو سنانا چاہے، زندہ انسان اندر ہوتا تب بھی نہ سنا سکتا، تو انسان اپنی طاقت سے نہیں سنا سکتا، لیکن اللہ اپنی قدرت سے آواز اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی بات احادیث سے جو ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مردہ سنیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر بات سنیں، جب اللہ چاہے گا جو بات چاہے گا وہ سنیں گے، اور جو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مسنون اعمال کا اختیار کریں، مسنون اعمال پر عمل کریں کہ قبرستان جائیں، سلام کریں، یہ سوچ کر کے ان کو آواز جائے گی اور یہ ہمارے سلام کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بالاثر، وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اپنے لیے تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ کچھ پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، بس یہی کہ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہر شخص جو دفن کیا ہوا ہے ہر ایک اس آواز کو سن رہا ہے اور ہر ایک جواب دے رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، جو اللہ چاہے گا وہ سنے گا، جتنی بات چاہے گا وہ سنے گا، ہم اپنی طاقت سے اس کو سنا نہیں سکتے، اگر زندہ شخص بھی اندر ہوتا، اندر کیا، ایک دیوار درمیان میں بنی ہوتی ہے، ایک فٹ کی دیوار درمیان میں ہوتی ہے، وہاں سے بھی ایک فٹ سے بھی کم دیواریں ہوتی ہیں، وہاں سے دوسری طرف آواز پہنچانا چاہیں تو ہم نہیں پہنچا سکتے، دوسرے کمرے میں کوئی ہے اس کو آواز نہیں جا رہی، تو قبر کے اندر 6 فٹ نیچے اگر کوئی دفن کیا ہوا ہے، زندہ ہوتا تب بھی ہم نہ سنا سکتے، تو اللہ اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں۔ اب آیتوں کا مفہوم واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتا، تو بات چل رہی ہے ان کفار و مشرکین کی کہ آپ یہ لوگ مردوں کی طرح ہیں، آپ ان کو بات سنا نہیں سکتے، یعنی ان کو آپ کی بات سننے سے کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ عمل نہیں کرتے، آپ بہروں کو بھی پکار سنا نہیں سکتے جب وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے، اندھے ان کو صحیح راستے پر لانا چاہیں، صحیح راستہ دکھانا چاہیں تو آپ صحیح راستہ ان کو دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو نظر نہیں آتا، بس یہ لوگ اسی طرح ہیں، ہاں آپ کی بات صرف وہی لوگ سنتے ہیں، یعنی نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں، عمل وہی لوگ کرتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما برداری بھی اختیار کرتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ماننے والے آپ کے فرما بردار کچھ وہی لوگ بھی ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نافرمان ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اب یہاں سے قیامت کے بالکل قریب ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ زمین سے دابت الارض کا خروج ہوگا، زمین سے، ہم نے علامات قیامت میں اس کو پڑھ لیا تھا، زمین سے ایک دابہ ظاہر ہوگا، وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، زمین سے ایک دابہ ظاہر ہوگا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا، علامات قیامت میں ہم نے اس کا تذکرہ پڑھ لیا تھا کہ قرب قیامت میں دابت الارض یعنی یہ زمین سے، اس کا مطلب ہے کہ عام انسانی نسل کی طرح نہیں ہوگا، اخرجنا کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچانک سے ظہور ہوگا اس کا، زمین سے کوئی نکل آیا، بعض کہتے ہیں صفا پہاڑ کی طرف سے نکلے گا، لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرم کے علاقے میں، بعضوں نے فرمایا کہ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، وہاں جا کر اب لوگوں سے پہلے لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہاں ان صفا سے نکلے گا اور اس طرف جائے گا، بہرحال کہاں سے نکلے گا، کہاں پہلے جائے گا، عام طور پہ مفسرین نے یہی ذکر کیا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ اور حرم کا جو علاقہ ہے وہاں سے اس کی ابتدا ہوگی، اس لیے کہ گویا کہ وہ نقطہ اور وہ اصل مرکز ہے انسانوں کے لیے، اذا وقع القول علیہم، اور جب وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، قیامت قائم ہونے کے بالکل آخری گھڑیاں باقی ہوں گی، آخر کے کچھ دن باقی ہوں گے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو زمین سے ہم ایک جانور ظاہر کریں گے، تکلمہم، لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کرتے ہوئے کہے گا کہ دیکھو لوگ ہماری آیتوں پر، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو، ان کو ہماری طرف سے کہہ دو کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ قیامت آئے گی، اب دیکھو اب تو یقین ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دابہ ظاہر ہوگا، قرآن نے کہا تھا دابہ آئے گا، اب تو یقین ہو گیا، تو یہ بات دابہ کا ظاہر ہونا گویا اب لوگوں کو پتہ چل جائے گا اب تو قیامت آنے والی ہے، جو منکر تھے وہ بھی مان لیں گے کہ اب قیامت آنے والی ہے، لیکن اب اس کے بعد کسی کے ایمان لانے کا سلسلہ ختم، اب اس کے بعد اب کوئی ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، لائے گا نہیں لائے گا، توفیق ہوگی نہیں ہوگی الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد اب ایمان لانے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور جتنے لوگ موجود ہوں گے جو بھی غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہی رہیں گے، اور اسی حالت کفر میں ان کا انتقال ہوگا، یہاں تک گویا کہ قیامت سے پہلے جو بڑی علامت پیش آئے گی اور اس کے بعد ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا، اس کو بیان کیا، آگے پھر وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، وہاں پر پھر قیامت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہاں سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔